بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 19 دسمبر 2008 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں ناظم اعلیٰ تحریک خلافت پاکستان محترم جناب عبدالرزاق صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ القصص کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرایا. سامعین محترم، کچھ وجوہات کی بنا پر خطاب کے شروع کا حصہ ریکارڈ نہیں ہو سکا، اس تکلیف کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں.
تمدن میں، تہذیب میں، لیکن یہ کہ پھر کچھ وقت کے گزرنے کے بعد وہ عظیم الشان تہذیب اور وہ تمدن جو ہے وہ بالکل نیست و نابود ہو کر رہ گیا، ختم ہو کر رہ گیا. لیکن وہ شخص یا وہ قوم جو اس وقت اقتدار میں ہوتی ہے یا عظمت کی بلندیوں پر ہوتی ہے، اس وقت وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہمارا یہ دور جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ کبھی بھی اس پر زوال نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ تاریخ انسانی کا مطالعہ اگر کیا جائے تو اس میں یہ عروج اور زوال کا سلسلہ جو ہے یہ ہمیں مسلسل چلتا نظر آتا ہے. بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ادوار سے گزارا ہے، اور پھر یہ کہ ان کی سرکشی، ان کی زیادتی، ان کے تکبر، ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں پھر نیست و نابود کر دیا گیا. یہ سلسلہ میں نے آج کے حالات کے حوالے سے بھی ان آیات کو منتخب کیا تھا کہ اس وقت بھی ہم اگر دنیا کا جائزہ لیں تو ایک ایسی طاقت دنیا میں موجود ہے کہ جو اس وقت سپریم پاور آن ارتھ ہے، جس کو کہنا چاہیے، اور کوئی اور طاقت اس وقت دنیا میں ایسی موجود نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے. وہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ظلم برپا کرتے ہیں، اور ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ایک اور سپریم پاور ہے جس کے تحت چل رہا ہے، اور اس کا اپنا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اور وہ اس قانون اور ضابطے کے تحت پورے نظام کو چلا رہا ہے. اگر غور کیا جائے تو دو نظام ہائے زندگی ہیں کہ جو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک نظام جس میں یہ فزیکل قوانین بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمیں نافذ ہوتے نظر آتے ہیں، یہ فزیکل ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو، اس دنیا کے نظام کو جن اصولوں پر بنایا ہے، جن قوانین کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ قوانین بھی بڑے محکم قوانین ہیں. یہ ہم عام حالات میں ان کے اندر کوئی تبدیلی ہم محسوس نہیں کر سکتے. ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو بھی قوانین گورن کر رہے ہیں ہمارے اس زمین کے حصے کو، کائنات تو بڑی وسیع ہے، اس میں اور جگہ پر اور طرح کے قوانین بھی ہو سکتا ہے کہ گورن کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ ہماری اپنی یہ زمین جس پر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے، اس پر بھی بہت سے قوانین ہیں کہ جو اس کو چلا رہے ہیں، اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور ان کے اندر عام طور پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہ ہمارا مشاہدہ ہے. جیسے مثال پانی جو ہے وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، آگ جو ہے وہ جلانے کا عمل اس کے اندر ہے، وہ جہاں بھی جلائی جائے گی، مصنوعی آگ نہ ہو، حقیقی آگ ہوگی تو وہ جلانے کا عمل اس کے اندر موجود ہوگا. اور اسی طرح یہ ہواؤں کا نظام ہے، یہ سورج کا نظام، زمین کی گردش کا نظام، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بڑے محکم قانون کے تحت جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں. یہ سائنس کی جتنی ترقی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ سارے ان اصولوں کی دریافت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصول اس کائنات کے اندر مخفی رکھے ہیں، جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے، یہ پانی کیوں اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، ہوائیں جو ہیں وہ کیوں چلتی ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف, سب کے پیچھے کچھ قوانین ہیں. آگ کیوں جلاتی ہے, یہ دن اور رات کیسے پیدا ہو رہے ہیں, موسم کیسے تبدیل ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سائنس نے ان ساری چیزوں کا بغور مطالعہ کیا ہے اور اس میں سے دریافت کیے ہیں. وہ اصول تو موجود ہیں, صرف ان کو ڈسکور کیا گیا ہے اور اسی سے پھر سائنس جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے, آگے ترقی ہوتی ہے سائنس کے اندر. کہ ایک اصول دریافت کر لیا گیا, اس پر پھر کوئی چیز جو ہے وہ استوار کی گئی, اس سے پھر آگے کوئی اور اصول سامنے آ گیا, اس کو اپلائی کیا اس پر, اس سے اور آگے ترقی ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ سائنس آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن ایک اور بھی اللہ تعالی کا ضابطہ ہے اور وہ ذرا مخفی قسم کا ہے اور وہ دنیا کے اندر اپلائی ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت سے اس میں اس اصولوں کو, ان اصولوں میں سے کسی اصول کو توڑنا چاہتے ہیں تو وہ اس اصول کو توڑ کر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. اس کی مثالیں بھی آپ کے ذہن میں ہیں, جیسے یہ کہ پانی سطح اپنی برقرار رکھتا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پانی جو ہے وہ دیواروں کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, درمیان میں خلا پیدا ہو گیا جو عام حالات سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا لیکن یہ کہ اللہ کا حکم, اسپیشل حکم جو ہے وہ وہاں پر اپلائی ہوا, آگ میں ایک بال بھی نہیں جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جیسا کہ عام حالات میں تو بالکل آدمی خاک ہو کر رہ جائے. اسی طریقے سے یہ دنیا کے نظام کو کے اندر بیلنس قائم کرنے کے لیے, اس کے اندر بھی لوگ بڑا فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے رہے ہیں, جو پوری دنیا کے اندر اگر ان کو روکا نہ جائے تو وہ پوری دنیا کو فنا کر کے رکھتے ہیں. ایسا بھی ہوتے رہے ہیں, بڑے بڑے چنگیز خان, ہلاکو خان کے نام ہم سنتے ہیں, ہٹلر کا نام سنتے ہیں, کتنی عظیم تباہیاں ان لوگوں نے مچائی ہیں. لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ضابطہ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ ضابطہ اپلائی ہوتا ہے اور پھر یہ اس نے بڑے بڑے خونخوار قسم کے انسان, جابر قسم کے انسان, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ بھی ضابطے ہیں کہ جو قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ان کا ذکر ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ سورہ حج کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اور اگر اللہ تعالی لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو پھر اس دنیا کے اندر یہ عبادت خانے جو مختلف مذاہب کے لوگوں کے, جن کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ لہدمت صوامع, یہ جو راہب خانے ہوتے تھے, وبیعوں اور یہ گرجے ہیں, بلا صلوات یہودیوں کے یہ صلاتے تھے, اور اسی طرح وہ مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہ جو مسجد ہے, یہ سب کے سب ہدمت جھا دیے جاتے, ختم کر دیے جاتے. یذکر فی اسم اللہ کثیرا, جن کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ سب کے سب جو ہے وہ ڈھا دیے جاتے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی قانون کے ذریعے سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کر دیتا, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ, اور اللہ تعالیٰ لازمن مدد کرتا ہے ان کی کہ جو ان کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ لازمن مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے اور حکمت بڑا قوی ہے اور زبردست ہے. اسی طرح ایک اور حوالہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل, پھر ہم باطل پر جو ہے وہ حق کا کوڑا برساتے ہیں. ف فجدمغه فاذا هو زاهق, تو اس کا وہ بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے باطل کا اور وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. فہو زاہق, وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. جو باطل بڑا لاؤ لشکر کے ساتھ بڑا روب داب جس کا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, وہ ایسی کسی قوم کو کھڑا کر دیتا ہے, ایسے کسی فرد کو کھڑا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کے بھیجے کو نکال دیتا ہے, یعنی بالکل اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو نظر نہیں آتا ہمیں, لیکن یہ کہ پردہ غیب کے اندر یہ نظام بھی ایک چل رہا ہے, ہڈن ورلڈ کے اندر یہ نظام ایک چل رہا ہے اور وہ اپلائی ہوتا رہتا ہے. اس کی اور مثال بھی ایک جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر آپ کو معلوم ہے, وہ جو واقعہ وہاں پر بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے, وہ بھی اسی ہڈن ورلڈ کی ایک جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دکھائی ہے کہ دیکھو ایک تو تمہارے اپنے اصول قواعد و ضوابط کے تحت بھی سارا نظام چل رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑا مشہور ہے واقعہ آپ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ایک فلاں شخص کے ساتھ ملاقات کرو اور ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارو, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں تھے اور وہاں پر بڑی واعظ کر رہے تھے, کسی شخص نے وہاں اس پر سوال کر دیا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے زیادہ علم والا شخص بھی کوئی زمین پر ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے, رسول تھے, تو ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں تو اللہ کا پیغمبر, اللہ نے مجھے یہ منصب جو ہے وہ عطا فرمایا, مجھ سے زیادہ اور کون ہوگا جو علم والا ہوگا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں, سب سے میرے خیال میں تو میں ہی سب سے زیادہ علم والا انسان ہوں. لیکن اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نہیں, فلاں شخص سے فلاں جگہ جا کر ملو. وہ ملے وہاں جا کر اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کی انہوں نے گزارش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اس شخص نے کہا کہ نہیں, تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں اور کچھ علم حاصل کروں آپ سے. بہرحال انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے میرے ساتھ رہو, سفر کرو, لیکن یہ کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ سے انشاءاللہ سوال نہیں کروں گا. اس طرح پھر یہ کہ انہوں نے سفر کیا, وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے, انہوں نے کشتی کا ایک جو ہے وہ تختہ توڑ دیا. حضرت خضر نے, موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے, انہوں نے فوراً سوال کر دیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, کیا آپ جو ہے وہ دبونا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو آج میں سوار ہیں؟ انہوں نے فوراً یاد دلایا کہ دیکھو موسیٰ, آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مجھ سے سوال نہیں کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ٹھیک ہے, میں بھول گیا تھا, مجھے یاد نہیں رہا کہ میں آپ سے سوال نہ کرتا, ٹھیک ہے اس پر مجھے جو ہے وہ آپ چلنے دیں. اور تھوڑا سا وقت آگے گئے, پھر ایک بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو جو ہے انہوں نے پکڑا اور ان کو ہلاک کر دیا. اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ آپ نے یہ کیا کیا, یہ تو ایک معصوم بچہ تھا, اس کو آپ نے جو ہے وہ قتل کر دیا. اس پر بھی انہوں نے پھر یاد دلا دیا کہ دیکھو, میں تو آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں, آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے میرے معاملے میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, بس ایک چانس مجھے اور دے دیں آپ, اگر میں پھر سوال کروں تو پھر بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے. پھر کچھ عرصہ گزرا, کچھ دیر چلے اور پھر جا کر ایک وادی کے اندر سے ایک بستی میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر جو ہے وہ ایک دیوار گر رہی تھی. اس دیوار کو وہ شخص جو حضرت خضر تھے, انہوں نے اس دیوار کی مرمت کر کے اس کو درست کر دیا. اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کر دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ بستی والوں نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا, مطلب کوئی کھانے پینے کی بھی کوئی ان کو آفر نہیں کی تھی, حالانکہ مسافر کو لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے اور رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں, یہ ایک دنیا کا اصول رہا ہے, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا. اس کے باوجود حضرت خضر نے دیوار جو ہے اس کو تعمیر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ لوگ تو ایسے برے تھے اور آپ نے ان کے ساتھ یہ احسان کر لیا, اختیار کر لیا. اس پر پھر انہوں نے کہا کہ بس اب اس سے اور زیادہ میرے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے, یہ تو میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. لہذا انہوں نے علیحدہ ہونے سے پہلے انہیں وضاحت کر دی کہ دیکھو موسیٰ, میں نے جو کچھ یہ کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے, یہ میں بتائے دیتا ہوں. اور اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ بھائی یہ جو کشتی تھی اس میں جو تختہ میں نے توڑا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ظالم بادشاہ جو ہے وہ کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا, تو میں نے اس کا ایک تختہ اس لیے توڑ دیا تھا کہ وہ اس کو بیکار سمجھ کر کشتی جو ہے وہ چھوڑ جائے, اس پر قبضہ نہ کرے. یہ غریب لوگ تھے جو اس کو چلا رہے تھے, تو میرے اس تھوڑے سے نقصان کی وجہ سے ان کی پوری کشتی بچ گئی ہے, یہ اس کے اندر حکمت تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو توڑا تھا. اور اسی طرح وہ بچہ جو تھا وہ اس کے والدین بہت نیک صفت لوگ تھے, اور میں نے یہ چاہا کہ یعنی اللہ نے یہ چاہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ انتہائی بدبخت تھا, اس نے بڑے ہو کر والدین کو بہت تنگ کرنا تھا, بہت ستانا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو واپس لے لیا جائے اور اس کی جگہ اور بچہ جو ہے ان کو نیک اور صالح بچہ عطا کر دیا جائے. یہ اس وجہ سے میں نے اس بچے کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اور تیسرے یہ کہ دیوار جس کا معاملہ میں نے درست کیا تھا وہ بھی بہت ہی کچھ نیک شخص تھا, جس کی وہ دیوار کے نیچے اس نے خزانہ دبا دیا تھا اپنی اولاد کے لیے, اور وہ اولاد ابھی چھوٹی تھی اور اس کے وجہ سے ابھی یہ دیوار اگر گر جاتی تو وہ خزانہ نمایاں ہو جاتا, لوگ اس کو لوٹ لیتے. میں نے یہ چاہا کہ اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دیوار جو ہے اس کو مرمت کر کے دوبارہ بحال کر دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس خزانے کو تک نہ پہنچ سکیں, وہ بچے جوان ہوں گے تو وہ خود جو ہے پھر اس میں سے اپنا خزانہ نکال لیں گے. اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم تھا جس کے تحت میں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں. اس سے جو بات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالی کا ایک ہڈن ورلڈ ہے, جس کے تحت ایک ایسے لوگ بھی سروس میں ہیں, فرشتوں کے ذریعے سے وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری حساب کتاب میں آنے والے نہیں ہوتے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بیلنس رکھنے کے لیے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ انجام دیتا ہے جس سے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ بیلنس میں رہے, اس میں جو ہے وہ ایک ہی طرف جو ہے وہ معاملہ انتہا پر نہ چلا جائے. اس حوالے سے ہم تاریخ کا بھی جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ بڑی بڑی قوموں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا, اس لیے کہ وہ پھر جب دنیا کے اندر فساد زیادہ برپا ہو جاتا رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس کو پھر جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہاں بھی جو واقعہ ان آیات کے اندر موجود ہے وہ بھی یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, فرعون نے اس قوم کو جو ہے بالکل دبایا ہوا تھا, اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اب اللہ کا فیصلہ ہے, وہ جب بھی اپنا فیصلہ کر لے تو فرعون اور اس کی جو بادشاہی تھی اور جو اس کا اقتدار تھا اور جو غلبہ تھا وہ اتنا محکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا کہ ہر چیز پر میرا اختیار چل رہا ہے, میری مرضی چل رہی ہے, کوئی جو ہے وہ اس ملک کے اندر ایک پتہ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو اس اعتبار سے اس کے دماغ کے اندر وہ خناس پیدا ہو گیا تھا. انا ربکم الاعلی وہ یہ کہتا تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اس قوم کو جو ہے جو بہت دب گئی ہے, بہت ہی کمزور ہو گئی ہے, اس کو اٹھایا جائے, اس کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا جائے. اور اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر جو ہے وہ پیدا کیا اس قوم میں, اور اس کے ذریعے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ آ کر دعوت دی فرعون کو, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو بالآخر حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خصوصی قانون کے تحت فرعون جو ہے اس کو سمندر کے اندر غرق کیا, اور پھر سارے لاؤ لشکر کو نکال کر ان کے, بہت سی تفاصیل آتی ہیں قرآن مجید میں, بڑا تفصیل کے ساتھ قصہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, بالکل پیدائش سے لے کر اور بالکل آخری وقت تک ان کے سارے حالات. سب سے زیادہ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں, کس طرح ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو جو ہے وہ آزادی عطا کی, اور پھر کس طرح ان پر نعمتوں کی بارش ہوئی, صحرا کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا, ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا, ان کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا, 12 چشمے نکال دیے گئے دھوپ سے بچانے کے لیے, ان کے سائبان پر جو ہے وہ بادلوں کا سائبان عطا کر دیا گیا, ان کے ساتھ بڑا لاڈ اور بڑا پیار ہوا. لیکن یہ کہ وہ ایسی ناہنجار قوم تھی کہ ان ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ جو ہے وہ شکوہ اور شکایت کرتی رہی, اور آخری وقت پر بھی جب جہاد کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو بلایا ہے, اس وقت بھی جو ہے وہ قوم جو ہے وہ صاف جواب دے گئی, اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ, تم جاؤ تمہارا رب جائے اور جا کر قتال کرو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس حوالے سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ غلبہ عطا کیا. اس کے بعد کے حالات میں جس کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں, آج کے پس منظر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرہ ارض پر ایک طاقت ہے اس وقت جس سے پوری دنیا جو ہے وہ خائف ہے, اور کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے. اس قوم کے حوالے سے میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی اب جو عروج کا دور تھا وہ لگتا ہے کہ پورا ہو چکا ہے, اب اس کے بھی زوال کے اثار ہیں کہ جو نظر آ رہے ہیں, جو پچھلے دنوں میں حالات پیدا ہوئے ہیں مالیاتی اعتبار سے جو بہت بڑا اس کو دھچکا لگا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات میں نے پچھلے جمعے میں وہاں پر بھی عرض کی تھی جہاں میں پہلے جمعہ پڑھاتا ہوں, تو اس کے بعد ہی یہ واقعہ بھی ہوا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا, بش کے حوالے سے جو ان کو عراق کے اندر جس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور ہے کہ اب یہ جو تکبر کے انتہا تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے تکبر کو بھی جو ہے وہ چوٹ لگائی جائے. بہرحال اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر بھی وہ جو قوت ہے وہ موجود ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے ہی وہ اس طرح کی متکبر اور جابر قوموں کو جو ہے وہ نیچا دکھاتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ انسانوں ہی کو تیار کرتا ہے, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قوم کو تیار کیا گیا, اور پھر وہاں پر جو ایک وہاں کا جو فرعون تھا اس معاشرے کا ابو جہل اور وہاں کی پوری وہ سوسائٹی اس کو چوٹ لگائی گئی. لیکن اس کے لیے بڑی لمبی تربیت کے ذریعے سے اللہ نے اپنے وفادار بندوں کو تیار کیا, ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ نیچا دکھایا, ان کو سرنگون کیا. اسی پہلو سے یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم بھی اس پہلو سے غور کریں کہ یہ امت مسلمہ جو بہت بڑی تعداد میں ہے, 1.5 ارب کے قریب انسان مسلمان جو ہیں وہ اس قرہ ارض پر موجود ہیں, کیونکہ تھوڑی تعداد نہیں ہے. پھر یہ کہ وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دیے ہیں, لیکن ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم نے ان وسائل کو بھی غلط طور پر استعمال کیا ہے, ان سے بھی جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہمیں اس طرح سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا, اور ہم جو ہے وہ اپنی خربستیوں کے اندر ان وسائل کو بھی غلط طور پر استعمال کیا ہے. ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ ہے کہ جو آج دنیا کے اندر ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے, اور اس ذلت اور رسوائی سے ہم نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم عزم نہ کریں, ارادہ نہ کریں اپنے آپ کو درست کرنے کے حوالے سے. اور یہ سوچنا جو ہے کہ جی ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہی خراب ہیں, ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا, یہ سوچ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ہمیں تو اس پہلو سے غور کرنا چاہیے, اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ دین جو ہے اسے غالب تو ہونا ہے, یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین موجود ہیں جو یہاں پر آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ غالب ہو کر رہے گا. دوبارہ تازہ کر دیتا ہوں وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اس زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا, چاہے وہ اینٹ گارے کا بنا ہوا ہو یا وہ اونٹ کے بال جو ہوتے ہیں جس سے خیمے بنتے تھے اس کا بنا ہوا ہو, مگر یہ کہ اللہ کا دین اس میں داخل ہو کر رہے گا. بے عز عزیز و ذل ذلیل, چاہے وہ گھر والے کو عزت دے کر داخل ہو, یعنی اگر وہ گھر والا اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس عزت کے ساتھ اس کے گھر میں دین داخل ہو جائے گا, اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو پھر اسے نیچا ہو کر رہنا ہوگا, کمزور ہو کر رہنا ہوگا. لا آف دی لینڈ اللہ تعالیٰ کا ہوگا, اللہ کا دین جو ہے وہ پورے قرہ ارض پر غالب ہو جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح ایک اور فرمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ زمین جو ہے اس کے مشرق اور مغرب سب سکیڑ کر دکھا دیے گئے ہیں, اور میری امت کی حکومت ان سب جگہوں پر قائم ہوگی جو مجھے اس کے سارے مشرق اور مغرب جو دکھا دیے گئے ہیں ان سب علاقوں پر میری حکومت جو ہے وہ قائم ہو کر رہے. اس پہلو سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, ایک اور حدیث کے اندر بھی اسی طرح آتا ہے, پانچ ادوار میں تقسیم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور سے لے کر اور آخری دور تک. پہلا دور جو ہے وہ نبوت کا دور ہے, پھر یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے, پھر جو ہے وہ ایک ظالمانہ خلافت ہوگی اس کا دور ہے, پھر ایک مجبوری کا دور آئے گا جس کے اندر کے مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے وہ دور ہے, پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا, اور وہ دور پہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ پانچ ادوار کا ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث کے اندر ملتا ہے, اور یہ اب دور وہ ہے کہ جس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانچواں دور شروع ہو چکا ہے. اس میں مسلمان جو ہیں ان کے اندر ایک بیداری کی لہر جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ غیر مسلم ورلڈ جس کو کہتے ہیں وہ سارے کا سارا پریشان ہے اس بات سے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جائے, کس کس طریقے سے ان کو ذلیل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. جتنا وہ دبا رہے ہیں اتنا ہی اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ہمت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جو کچھ ان کا حال ہو رہا ہے عراق کے اندر جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ, اور پھر یہ افغانستان کے اندر بھی اگرچہ انہوں نے کتنا ظلم اور تعدی کا بازار وہاں بھی گرم کیا ہے، لاکھوں انسان وہاں بھی مسلمان مار دیے ہیں، اور افغانستان کے اندر بھی کس طرح سے وہ بربادی انہوں نے کی ہے، لیکن یہ کہ وہ اسلام اس تحریک کو دبا نہیں سکے، اور یہی اصل میں ان کو پر خوف طاری ہوا ہوا ہے کہ کہیں یہ مسلمان جو ہے یہ ہماری تہذیب اور تمدن کو، ہمارے یہ اس سارے نظام کو جو ہے وہ ختم نہ کر دیں. حالانکہ یہ نظام واقعتاً یہ ایسا نظام ہے جس کے اندر بڑی چمک دمک، بظاہر تو بڑی چمک دمک ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اندر سے یہ کھوکھلا نظام ہے، اور اس کا جو کھوکھلا پن ہے آپ کو نمایاں ہو رہا ہے، جس طرح کا یہ مالیاتی بحران پوری دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے وہ سمجھنے لگ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں، علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا بھی جو ہے وہ یہ بھی کوئی فطری نظام نہیں ہے، بلکہ یہ نظام جو ہے یہ بھی غیر فطری ہے، اس کے اندر بھی ظلم ہے، اور یہ سودی سود کے اوپر مبنی نظام جو ہے اس سے جو فساد پیدا ہوا ہے معاشروں کے اندر، اس کی وجہ سے علامہ اقبال نے تو بہت پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ کہہ دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی ذرے کا معیار ہوگا. تو اس اعتبار سے ان کے بہت سے اشعار ہیں جس کے اندر انہوں نے اس تہذیب کی جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس کا کھوکھلا پن جو ہے وہ آج سے کوئی 100 سال پہلے وہ بیان کر گئے ہیں، اور وہ آج جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے. اس نسل میں ہمارے لیے جو لمحہ شکریہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سوچیں اس اعتبار سے، دین تو غالب ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نہ کسی قوم کو اٹھا دے گا اور اس کے ذریعے سے اپنے اس دین کو وہ غالب تو اس نے کروانا ہے. ان تتبلغ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا، وہ کھڑی ہوگی اور وہ جو ہے وہ اللہ کا دین کا جھنڈے کو سنبھال لے گی، جیسے کہ یہ ہوتا رہا، پہلے بھی ہوتا رہا. مسلمانوں نے جب پیٹھ دکھائی اللہ کے دین کو تو اللہ تعالیٰ نے تاتاری قوم کو جو ہے وہ اٹھا کر کھڑا کر دیا. ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. یہ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. وہ تو جب چاہے جو ہے وہ چینیوں کو توفیق دے دے، جاپانیوں کو توفیق دے دے، ہندوؤں کو توفیق دے دے، کسی کو کھڑا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل. وہ یورپ والوں کو توفیق دے دے، وہ تو اس کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس تو سارے انسانوں کے دل جو ہے وہ اس کے دو انگلیوں کے درمیان، وہ جب چاہے جس کے دن کے دلوں کو چاہے پھیر سکتا ہے. لیکن اصل جو ٹیسٹ ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے وفادار بندے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے پاسبان کہتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ ایک چانس ہے، ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ موقع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مشکل حالات سے گزارا گیا ہے، اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بڑی تکلیف دہ صورتحال بظاہر سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، سب سے اعلیٰ انسان ہیں پوری انسانیت کے اندر، نبیوں اور رسولوں کے اندر بھی سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے ان کو، لیکن ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ہم صرف ان کے جو ہے وہ خصائص ہی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ پریکٹیکل زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کا، تو جتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، جتنے مصائب برداشت کیے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے، ان کو اگر دیکھا جائے آپ کیا کریں، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اللہ چاہتا تو اقبال بھی بیکا نہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کا دین غالب ہو جاتا. اس پورے نظام کو اصل میں فلسفے کی حیثیت سے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو میرے وفادار بندے ہیں، اور کون لوگ ہیں کہ جو میں بے وفائی میرے سے کرتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ عروج و زوال کا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ سارا سلسلہ آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب ایک مرتبہ یہ دین غالب کر دیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر صحابہ کرام نے اس کو وسیع علاقے تک پھیلا دیا، کے بعد اس کو قائم رہنا چاہیے تھا. اس سے بہتر نظام تو اور کوئی نہیں ہے دنیا میں, اس کو قائم رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی پھر ایک وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زوال کی کیفیت پیدا ہو گئی. اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ موقع باقی لوگوں کے لیے بھی رہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ قربانیاں پیش کر کے اپنے درجات کو بلند کر سکے. اگر یہ دین قائم ہو گیا ہوتا تو اب کسی کے لیے موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی جو وفاداری ہے اس کا ثبوت پیش کر سکے کہ میں بھی اللہ کا بڑا وفادار ہوں, میں اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں, میں اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتا ہوں. یہ موقع پھر نہ ہوتا اگر یہ دین مستقراً قائم کر دیا جائے. تو یہ اس لیے اس کے اندر جو یہ عروج و زوال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ انسانوں کا جو معاملہ ہے ٹیسٹ ہے وہ ہوتا رہے اور ان کے درجات بلند کرنے کا موقع ان کو فراہم ہوتا رہے. اس پہلو سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ روزمرہ کے جو ایک روٹین ہے ہماری جس کے اندر ہمیں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہم اسی دنیا ہی کے اندر سوچتے رہتے ہیں اسی کو بڑھانے اور اسی کو جو ہے وہ پھیلنے پھلنے پھولنے کے حوالے سے اسی پر ہمارا سارا فوکس رہتا ہے. اس سے ذرا نکل کر اصل زندگی کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی وقت ہم صرف کر رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ ہم کیا قربانی ہے کہ جو پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود کے اندر ہم کیا پارٹ پلے کر رہے ہیں, کیا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کس پہلو سے ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حصہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے. تو یہ چیز ہے جو قابل غور ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بچھایا ہے اس کے اندر اس کا توازن قائم کرنے کے لیے اس قوت کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے, یہ ختم ہو جائے گی, یہ قوت بھی ختم ہو کر رہے گی. دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس متکبر قوت کو جو ہے اس کو بھی سرنگو کرے اور یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایسا ہو. لیکن یہ کہ اس کے لیے اس کو بھی سرنگو کر دے تو ہمارے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم خود جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, اگر ہم خود جو ہے وہ اپنی دنیا آگ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر جو ہے وہ یہاں دنیا کے اندر چاہے جو بھی کچھ ہوتا رہے اگر ہم اس سعادت سے محروم رہ جائیں, ساری دنیا میں بالفرض اللہ کا دین قائم بھی ہو جائے اگر ہم اس میں پارٹ پلے نہ کر سکے, ہمارا کوئی حصہ اس میں نہ آیا, ہم تو محروم رہ گئے. جو لوگ اس کے اندر داخل ہوئے, جو جن لوگوں نے محنت کی, دے رہے ہیں قربانیاں, دنیا کے اندر لوگ ہیں نا, وہ بھی انسان ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں جو برف پوش پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, اللہ کے دین کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی انسان ہیں, اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے اور وہ کھڑے ہیں اس کام کے لیے. لیکن یہ کہ ہم جہاں بھی کر سکتے ہیں ہم کم از کم اپنے ذات پہ تو اس دین کو نافذ کریں پہلے اور پھر اس کے بعد دوسروں کی ذات پر اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں, کوشش کریں. یہ بڑا وسیع میدان ہے, اس پر ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. وہی اصل میں ہماری کمائی ہے, ہماری کمائی تو وہی ہوگی کہ جو ہم نے اس دین کے لیے کی ہوگی, کسی کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. ہماری کمائی تو ہمارے کام آئے گی, ہم نے جو اپنی روزانہ کی جو ایک دن کی ایک صفحہ ہے ہمارے دن کا روزانہ کا, اس پر جو کچھ ہم تحریر کر رہے ہیں, یہی کتاب ہمارے سامنے جو ہے وہ کھول کر اس دن قیامت کے دن رکھ دی جائے گی اور ہم کہیں گے اس وقت کہ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑی, ہر چیز لکھی ہوئی اس کے اندر نظر آ رہی ہے. بڑی حیرانی سے اس دن انسان یہ کہے گا, سورہ کہف کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اس دن وہ ہر چیز اس کے اندر پائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا. تو اصل فکر تو ہمیں اپنی کرنی چاہیے, دوسرے جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں کرنے دینا چاہیے, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم اس آزمائش کے پہلو سے کیا کر رہے ہیں, ہمارا رول کیا ہے, کتنا ہم اس کے اندر پارٹ لے کر کر رہے ہیں, اکیلے کر رہے ہیں یا یہ کہ کسی جماعت کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اکیلے کرنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کا نتائج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو رزلٹ کسی اجتماعیت کے ساتھ مل کر پیدا کیا جا سکتا ہے وہ تنے تنہا نہیں ہو سکتا. اس پہلو سے بھی انسان غور کرے. اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت کے اندر اپنے آپ کو دے تو اس سے اس کو بہت ساری سہولت حاصل ہو جاتی ہے, اس کو بڑا اس کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے, اسے ایک جذبہ ملتا رہتا ہے. تنے تنہا انسان معاشرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور اس پر معاشرے کے جو حالات ہیں, جو اس کے اندر اثرات ہیں, وہ اس کو ہر وقت جو ہے وہ متاثر کرتے رہتے ہیں. لیکن نیک لوگوں کی صحبت اگر اختیار کر لی جائے تو اس سے انسان ان اثرات سے کافی حد تک بچ جاتا ہے, اس کو ایک پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے, اس جماعت کی ایک چھتری حاصل آ جاتی ہے جس سے کہ وہ اثرات جو اس پر پڑنے والے ہیں اس سے بچ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو غور و فکر کرنے کی ہیں, ہمارے غور و فکر کی ہیں. دنیا کے اندر حالات میں یہ اونچ نیچ یہ تو چلتی رہتی ہے, اس پر تبصرے بھی ہم بہت کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری جو ہماری ڈسکشن ٹیبل ڈسکشن ہوتی ہے یہ وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو تسکین دے لیتے ہیں, لیکن یہ کہ رزلٹ کے اعتبار سے ہماری اپنی عاقبت کے اعتبار سے یہ کوئی مفید شے نہیں ہے. وہ تو عمل ہے کہ جو آپ نے جتنا بھی کیا ہے, اور وہ صرف نماز روزے تک اس کو نہ محدود رکھیے. یہ تو بڑی تفصیل سے یہاں باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ آگے نماز روزے سے آگے بڑھ کر اس دین کی خدمت, اس دین کے غلبے کے لیے ہم کیا جدوجہد جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں, اس پر ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اور اسی کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہے جماعت کی, کہ جماعت کے اندر مل کر جو ہے وہ اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس زندگی کی جو حقیقت ہے جس مقصد کے لیے یہاں ہم آئے ہیں اس مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو لگانے کی اور اس کے لیے جو ہے وہ وقف کرنے کی اور اپنی زندگی کا رخ اس طرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.